السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین کرام اور معزز ناظرین، آج ہم اللہ کے نام سے الہدا یعنی قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس شروع کر رہے ہیں. اس نصاب میں قرآن حکیم کے جو مقامات شامل ہیں، ان کے انتخاب میں جو امور پیش نظر رہے ہیں، وہ یہ بھی ہیں کہ قرآن مجید کے جو اہم مضامین ہیں، یعنی جو اس کے مین تھیمز ہیں، ان کے ساتھ آپ کا تعارف ہو جائے، اور قرآن مجید کا اپنا جو ایک مخصوص طرز استدلال ہے وہ بھی سامنے آ جائے. لیکن اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ کہ دین کا ایک صحیح اور جامع تصور سامنے آئے، اور بالخصوص ہمارے جو دینی فرائض ہیں بحیثیت مسلمان، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان کا ایک واضح شعور اجاگر ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز سورۃ العصر کو قرار دیا گیا. اگرچہ بعض دوسرے اعتبارات سے قرآن حکیم کی دوسری سورتیں نہایت اہم ہیں، مثلا قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کے نہایت جامع تعبیر کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہے، جسے ام القرآن کہا گیا، اساس القرآن کہا گیا. اسی طریقے سے ایمانیات میں جو اہم ترین ایمان ہے، ایمان باللہ، اس کے ضمن میں توحید و اخلاص کے مضمون پر سورہ اخلاص اس قدر جامع ہے، وہ اس سے واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ثلث القرآن قرار دیا ہے، یعنی ایک تہائی قرآن کے مساوی. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ دین کا صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے اعتقادی، اور اعتقادات میں بھی بالخصوص توحید. لیکن سورۃ العصر کا معاملہ یہ ہے کہ دین کے جو عملی پہلو ہیں، ازروئے قرآن حکیم انسان کے فوز و فلاح کی جو لوازم اور شرائط ہیں، ان کے بیان میں یہ سورہ مبارکہ انتہائی جامع ہے. لہذا اس منتخب نصاب کا نقطۂ آغاز سورۃ العصر. والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. میں ذرا تمہیداً یہ بات عرض کر دوں کہ فہم قرآن کے دو درجے ہیں جن کی طرف قرآن حکیم ہی نے اشارہ کیا گیا ہے. ایک ہے تذکر بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے نصیحت اخذ کرنا، جو اس کا اصل سبق ہے وہ حاصل کر لینا. ایک ہے تدبر قرآن، قرآن حکیم کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنا. بقول علامہ اقبال مرحوم کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. تذکر بالقرآن کے اعتبار سے قرآن حکیم ایک نہایت سلیس اور نہایت آسان کتاب ہے. سورۃ القمر میں چار مرتبہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق آموزی کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرنا چاہے؟ لیکن جہاں تک تدبر قرآن کا تعلق ہے وہ اتنا آسان کام نہیں. اس کی گہرائیاں اتھا، لہذا اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنے کے لیے واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی وقف کر دے، تب بھی کبھی وہ یہ محسوس نہیں کر سکے گا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا. تو آج پہلی نشست میں ہم اس سورۃ العصر پر بطریق تذکر غور کریں گے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ چار بنیادی باتیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ ذہن نشین فرما لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے. یہ کل تین آیات پر مشتمل ہے، اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، والعصر. قرآن حکیم میں اتفاقاً تین ہی سورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر. تین سے کم آیات پر کوئی سورت مشتمل نہیں. دوسری بات یہ کہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے. نوٹ کیجئے کہ میں نے اب تک یہ دو باتیں عرض کی، ایک یہ کہ یہ اولین سورتوں میں سے ایک ہے، ایک یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے. لیکن تیسری بات کے ضمن میں میں اسلوب بدل رہا ہوں. میرے نزدیک یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے. جامع ترین سورتوں میں سے ایک نہیں کہا میں نے، جامع ترین سورت. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا موضوع ہے ہدایت، یہ الہدا ہے، انسان کے لیے رہنمائی، یہ اس کا اصل مضمون ہے. یہ نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ جغرافیہ کی کتاب ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے. اور وہ جو رہنمائی اس میں ہے، اور انسان کی کامیابی کے جس راستے کی طرف یہ رہنمائی کرتی ہے، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب نہایت جامعیت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھی اس سورہ مبارکہ سے ایک خصوصی شغف حاصل تھا. چنانچہ ہمیں ایک اثر ملتا ہے جسے امام طبرانی لائے ہیں اپنی موجم الاوسط میں، اور امام بیہقی اپنی تصنیف شعب الایمان میں، جس میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سوره العصر ثم يسلم احدهما على الاخر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ جب کبھی باہم ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لے. اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے تھے. ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بعض اعتبارات سے بڑا اونچا مقام تھا. ان کا قول ملتا ہے, بلکہ دو قول ملتے ہیں سورہ مبارکہ کے بارے میں. ایک وہ جسے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں, جس کی روح سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم, اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں, غور و فکر کریں, اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں, تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے. یعنی ہدایت اس میں کل کی کل موجود ہے. ایک دوسرا قول مفتی محمد عبدہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر بارہ عم میں, اس کی روح سے امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس, اگر قرآن حکیم میں سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. واقعہ یہ ہے, جیسا کہ ہم دیکھیں گے جب ہم اس پر غور کریں گے, کہ انسان کی فوز و فلاح, اس کی نجات, اس کی کامیابی و کامرانی کے جتنے لوازم ہیں, اس کی جتنی شرائط ہیں, ان کو نہایت جامعیت کے ساتھ, ایک بڑے اعلی منطقی رب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں سمو دیا گیا ہے. چوتھی تمہیدی بات یہ کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی ایک نہایت اعلی مثال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے ادب میں سب سے اعلی شاہکار ان کو شمار کیا جاتا ہے جن میں زبان آسان استعمال ہوئی لیکن مضامین بلند ادا ہوئے, بھاری بھرکم الفاظ کے ذریعے سے بلند مضامین کو ادا کر لینا آسان ہے, لیکن سہل اور آسان زبان میں بلند اور اعلی مضامین کا بیان کرنا بہت مشکل ہے. چنانچہ سہل ممتنع ہونے کے اعتبار سے سورۃ العصر نقطۂ عروج پر, اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں آیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام الفاظ سے عام اردو دان شخص بھی بخوبی واقف ہے. کتابی اردو جو ہے ہمارے ہاں, اس میں یہ تمام الفاظ مستعمل, والعصر, عصر حاضر, عصر رواں, ہم عصر لوگ, انسان, خسارہ, خسران, ایمان, عمل, صالح, صرف ایک لفظ کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی, وہ تواصو ہے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بھی وصیت سے بنا ہے تو وصیت تو اردو زبان ہی کا لفظ ہے. پھر حق اور صبر, کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو. اب ذرا میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے سامنے بحثیت کل رکھیے, اور اس کے لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ اگرچہ اس کی آیات تین ہیں لیکن قواعد کی روح سے یہ ایک ہی جملہ ہے, ایک سینٹنس, اور اس میں ایک بہت ہی سلیس انداز میں ایک مضمون سامنے آ رہا ہے جسے آپ تعبیر کرنا چاہیں ایک سمپل سٹیٹمنٹ. پہلی آیت میں قسم ہے, والعصر. اب ظاہر بات ہے کہ جب تک قسم کے بعد یہ بات سامنے نہ آئے کہ قسم کس بات پر کھائی گئی تو بات پوری نہیں ہوتی. آخری آیت میں ایک استثناء ہے, الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثناء کے ساتھ جب تک مستثنا منہ نہ ہو, کس چیز سے استثناء کیا جا رہا ہے, تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو پہلی آیت کو بھی دوسری کے ساتھ جوڑیں گے تو بات مکمل ہوگی, اور تیسری آیت بھی دوسری کے ساتھ ملحق ہوگی تب اس کا مفہوم واضح ہوگا. اس طرح اصل میں جملہ ایک ہی ہے, زمانے کی قسم ہے تمام انسان بہت بڑے خسارے میں ہیں، ماں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور انہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. اس کو ایک جملے کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیے اور چار نتائج میں چاہوں گا کہ اس سے آپ اخذ کریں، اور وہ بالکل ایسے ہو گئے تو جیسے بالکل سامنے کی بات ہے. پہلی بات یہ سامنے آئی کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان ہو رہا ہے، اس کی اہمیت پر آپ خود غور کر لیں کہ انسان کی ساری بھاگ دوڑ، اس کی صحیح و جہد، اس کی کوشش در حقیقت اس کے کسی تصور کامیابی پر مبنی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی اس کے سامنے معیار ہے، کوئی آئیڈیل ہے. ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے تصورات کے اندر فرق ہوگا. یہاں ایک تصور آ رہا ہے، خسارے سے بچنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جن میں چار شرطیں موجود ہوں، ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. دوسری بات یہ سامنے آئی کہ یہاں کامیابی کے اعلی مراتب کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، یا یوں کہیے کہ جو اس کے کم سے کم لوازم ہیں ان کا بیان. اس لیے کہ اگر مضمون یہ ہوتا کہ زمانے کی قسم ہے وہ لوگ بہت اعلی مراتب حاصل کریں گے جن میں یہ چار چیزیں موجود ہیں، تو منطقی طور پر ایک امکان باقی رہتا کہ جن میں یہ چاروں نہ ہوں، ان کو اعلی مراتب حاصل نہ ہو لیکن کسی درجے میں کم سے کم سطح پر کامیابی حاصل ہو سکے گی. لیکن چونکہ یہاں اسلوب یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں تو کامیابی کے ناگزیر لوازم کا بیان ہو رہا ہے. ایک مرتبہ میں دستگاہ میں یہ مضمون بیان کر رہا تھا تو میں نے طالب علموں کی مناسبت سے اس کو یوں ادا کیا کہ یہ ڈسٹنکشن کا بیان نہیں ہے، یہ فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں تو کامیابی کی وہ جو بنیادی سطح ہے، پاس پرسنٹیج، اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ فوج و فلاح کے ناگزیر لوازم ہیں. تیسری بات، اور وہ بہت اہم ہے، یہاں قرآن حکیم انسان کی فلاح اور کامیابی کو چار شرائط سے مشروط کر رہا ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تو معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں لازمی ہیں اتنی مختصر صورت میں، لیکن چار چیزوں کا بیان یہ خود اس بات کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے کہ ان میں سے ہر شرط اپنی جگہ ناگزیر ہے. ویسے بھی آپ غور کریں کہ اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نسخہ لکھ کر دے اور اس میں چار ادویات ہو اور مریض ان میں سے ایک یا دو کو اپنی مرضی سے ثابت کر دے، تو بالکل منطقی طور پر یہ بات سامنے آئے گی کہ اب اس نسخے کی ذمہ داری اس حکیم یا ڈاکٹر پر نہیں ہے، یہ اس کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ جس نے اس نے ترمیم کی ہے اب اس کی پوری ذمہ داری اسی پر ہے. قرآن حکیم، بلکہ بالفاظ صحیح اللہ تعالی انسان کی کامیابی کے لیے چار شرائط بیان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو بھی ثابت کر سکے. اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ یہاں انداز بیان انتہائی تاکیدی، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ عربی زبان میں تاکید کے جتنے اسلوب ممکن، یہی قرآن مجید کا اعجاز بیان ہے جس کے سامنے عربوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. کہ اتنی چھوٹی سی صورت ہے لیکن عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے تاکید کرنے کے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب یہاں جمع ہوئے. بات قصر سے شروع ہوئی پھر حرف تاکید ان آیا مزید حرف تاکید لام آیا لفی خس جملہ اسمیہ ہے جس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے خسر نکرہ کی شکل میں آیا ہے اس کی تفخیم ہے غرض جتنے بھی ممکن اسلوب ہیں ان کو یہاں جمع کر دیا گیا تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. اول تو یہ اللہ کا کلام ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا وہ قسم نہ بھی کھائے تب بھی اس کی ہر بات اس کا ہر شوشہ جو ہے اٹل ہے لیکن ہمارے ذہنوں کے مطابق ہم پر ایک اثر ڈالنے کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں تاکید کے تمام اسلوب جمع فرما دیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان کے ذمن میں اگر کوئی مزید وضاحت درکار ہو تو وہ ہمیں پیش کر دوں.
یہ قسم کسی عظیم تر چیز کی کھائی جاتی ہے اور اللہ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں تو یہاں زمانے کی قسم سے کیوں بات شروع ہوئی؟
قسم کا اصل فائدہ شہادت ہوتا ہے کسی شے کو گواہی میں پیش کرنا. ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں کسی بات پر یا کسی وعدے پر تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میری اس بات پر اللہ گواہ ہے یا میرے اس قول پر میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قسم کھائیں گے تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھائیں گے تبھی اس میں کوئی معنی پیدا ہوگی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو کوئی نہیں لہذا قرآن حکیم میں جو قسمیں اس نے کھائی ہیں اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہے صرف شہادت کا پہلو. جب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ ہوگا زمانہ گواہ. اور یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ زمانے کی یہ گواہی اس سورہ مبارکہ میں کن کن اعتبارات سے پیش کی گئی.
عام طور پہ جب ہم قرآن کریم کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ اکثر صورتوں کی کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتی ہے تو کیا اس صورت کی بھی خاص شان نزول ہے یا یہ ویسے جامعات میں آتی ہے؟
اس سورہ مبارکہ کی کوئی خاص شان نزول نہیں ہے. عام طور پر شان نزول ان صورتوں کی ہوتی ہے کہ جن میں کوئی واقعات بیان ہوئے تو ان واقعات کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے جو واقعاتی پس منظر ہے اس سے بڑی مدد ملتی ہے. لہذا ایسی آیات یا ایسی صورتوں کے شان نزول کی بالخصوص تحقیق و تفتیش ہوتی ہے. لیکن یہ سورہ مبارکہ تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے ایک ابدی حقیقت لازوال حقیقت. اس کے لیے کسی واقعاتی پس منظر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اس صورت میں چونکہ انسان کو اس کی ذمہ داریوں پر متنبع کرنا مقصود ہے لہذا عمل صالح کے اندر جو کچھ مضمر ہے اسے مزید کھول دیا گیا کہ اس کی بعض چیزیں تو بالکل اگر میرا شمس ہے بھلا کام نیکی خیر صدقات حسنات لیکن جان لو کہ اسی میں تواصب الحق بھی شامل ہے اسی میں تواصب الصبر بھی شامل ہے. بہرحال اس سورہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی بہت مزید غور و فکر کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں ہم اس سورت کے بعض مسمرات کو اور کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.